الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ایک بہت بڑا عمل ہے. جس بندے کو اللہ سے مانگنے کی توفیق ہو جائے اور غیروں سے اس کی نظر اٹھ جائے تو سمجھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت حاصل ہو گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اپنی دعاؤں میں درود شریف ضرور پڑھ لیا کرو. اگر درود شریف اپنی دعاؤں میں نہیں پڑھو گے تو تمہاری دعائیں آسمان کے اوپر نہیں چڑھیں گی، یعنی درخواست ہی اوپر نہیں جائے گی، آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہے گی. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم دعا مانگیں تو اس میں درود شریف شامل کر لیں. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے ایک ترکیب اور بتائی ہے. فرماتے ہیں کہ درود شریف پہلے بھی پڑھ لو، آخر میں بھی پڑھ لو. اب اس میں کیا فائدہ ہے؟ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ابتدا درود شریف سے کی جائے، اور جب دعا ختم کریں تو درود شریف پہ ختم ہو. اس کا فائدہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کیونکہ قطعی قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے میں شریک ہیں. قرآن پاک میں ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجنے میں، یعنی رحمت نازل کرنے میں اللہ بھی شریک ہے. یعنی یہاں صلاۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پہ رحمت نازل فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں شریک ہے اور ملائکہ بھی شریک ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم بھی اس کام میں شامل ہو جاؤ. اب بتائیے، جس کام میں بادشاہ خود شامل ہو جائے تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی. تو ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، اپنے نبی پر رحمت نازل فرمانے میں خود بھی شامل ہیں. تو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو اپنی دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لے گا تو درود شریف قطعی قبول ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ عمل کرتے ہیں تو اس کو رد کیسے فرمائیں گے. تو جو نبی پہ درود شریف بھیجتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو بھی رد نہیں فرماتے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بعید ہے کہ بھائی جب درود شریف قبول ہے، اول قبول ہے، آخر قبول ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید ہے کہ اول اور آخر قبول فرما لے اور درمیان کی دعا کو رد فرما دے. ایسا نہیں ہو سکتا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بابا کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور وہ اس کو لڈو کھلانا چاہتا ہے. تو کسی کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ بابا کو اس لڑکے سے بہت محبت ہے اور اس کو لڈو کھلانا چاہتا ہے، تو اس نے ایک ترکیب بڑھائی. اس نے بابا کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو یہ لڈو کھلا دیجئے. لڈو لے کے آیا، بابا کو دیا، اور بابا سے کہا کہ میں سفارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنے بچے کو یہ لڈو کھلا دیجئے، یہ میں ہدیہ لایا ہوں. تو بابا خوش ہو گیا کیونکہ उसको तो खुद ही उसका दिल चाह रहा था, है ना, बाबा का दिल तो खुद ही चाह रहा था कि मैं बच्चों को लड्डू खिलाऊं। तो अल्लाह ताला खुद ही अपने नबी पर रहमत नाजिल फरमाना चाहते हैं, तो जब कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। जब दुआ के अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ कबूल हो गया तो आपकी दुआ इस अमल की बरकत से कबूल हो गई। तो इस चीज का एहतमाम करना चाहिए। और दुआ मांगने का तरीका क्या है, हाथ किस तरह से अल्लाह ताला के सामने उठाने चाहिए? भाई देखिए, आदाब जब आएंगे तो कबूलियत की ज्यादा उम्मीद होती है। आप शाही दरबार में जाते हैं तो पहले से आदाब सीख लेते हैं। तो ये तो अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, जब अल्लाह से मांगते हैं, कितनी बड़ी जात है वो, जब उससे मांगे तो किस तरह से हमने बंदगी के आदाब बजा लाने हैं। बहुत से लोग हैं जब हाथ उठाते हैं तो इतना ज्यादा सर से ऊपर हाथ उठा लेते हैं और दोनों में इतना ज्यादा फासला करते हैं कि जो कुछ मिल जाए बस वो नीचे गिर जाए। न बहुत ज्यादा फासला हो न बहुत ही हाथ मिला के दुआ मांगे। और हाथों की जो हथेली है, इनका क़िबला आसमान है, हथेली जो दोनों हाथों की है ये आसमान की तरफ हो, थोड़ा सा फासला दोनों हाथों के दरमियान हो। और मौलाना शाह अबरारुल हक साहब मुहयुस्सुन्ना रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये जो बटन दूसरा बटन होता है कमीज का, कुर्ते का, तो इसके सामने हाथ रख के दुआ मांगे। और फिर जब दुआ मांग लें तो बहुत से लोग वो हाथ यूं करते हैं, यूं, यानी जो कुछ मिला हमने पीछे फेंक दिया, बल्कि दोनों हाथों को अपने चेहरे पे मल लें कि अल्लाह ताला जो कुछ आपने हमें अता फरमाया है हमने उसको सर आंखों पे रख लिया है। तो दुआ जब मांगे तो कम से कम तीन मरतबा मांगे, और इल्हा भी पसंदीदा है अल्लाह ताला को, ये गड़ा के कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं कि बंदा उनसे अड़ कर मांगे, अड़ जाता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुल्हीन फिद दुआ, अल्लाह ताला उस बंदे को महबूब रखते हैं जो अड़ कर मांगे कि हम तो ले के रहेंगे, बगैर आपसे लिए हुए हटेंगे नहीं, अगर आप नहीं देंगे तो हमें कौन देगा, आप ही तो हमारे रब्बा हैं और अकेले रब्बा हैं, हमारा कोई दूसरा रब नहीं है, यही तो मेरी आखिरी चौकट है, हमारा मरकज उम्मीद तो बस आपकी आपका दर है, किसी के दर पे या रब तो ये पेशानी नहीं जाती, आखिरी दरवाजा है और वाहिद दरवाजा है, अल्लाह आपसे मांगना है। मेरे शेख रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे, फकीर से सीखें किस तरह से वो मांगता है, अड़ जाता है, उसको भगाते हो भाई माफ करो फिर भी नहीं जाता, भाई माफ करो फिर भी नहीं जाता, अड़ा रहता है जब तक उसको दे नहीं देते। तो अल्लाह ताला से भी ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि मांगते रहें, अल्लाह मियां हम लेके रहेंगे। छोटा बच्चा अपने बाबा से कैसे जिद करता है, बाबा हम टॉफी लेंगे, हम चॉकलेट लेंगे लेंगे, बाबा उसको बना कर रहा है फिर भी रो रहा है, फिर भी उसके उसकी कमीज पकड़ रहा है, कुर्ता पकड़ रहा है, फिर उसको खींच रहा है नीचे, बाबा हम लेंगे, इस तरह से रो रो के अपनी बात मनवाता है, बाबा से लेके रहता है। तो हमें भी अपने रब्बा से रोना चाहिए, गिड़गड़ाना चाहिए, इल्हा के साथ, दर्द दिल के साथ, अश्कबार आंखों के साथ, अगर रोना ना आए तो रोने वालों की शक्ल बना लो ताकि अल्लाह उस पर भी फजल फरमा देंगे। इबकू फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, रोना ना आए तो रोने वालों की शक्ल बना लो, उस पर भी अल्लाह फजल फरमा देते हैं। तो हमारे रब हैं, हमारे अल्लाह हैं, तो अल्लाह ताला को अड़ कर मांगना, गिड़गड़ा के मांगना, बार बार मांगना, ये निहायत अल्लाह ताला को महबूब है, सुभान अल्लाह। बल्कि ऐसे मांगने वाले से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं। इसके बरक्स अगर दुनिया वालों से अड़ कर मांगो तो ये डंडा लेकर दौड़ा देते हैं, कहते हैं कि एक दफा सुन लिया, दो दफा सुन लिया, जाओ जाओ कहीं और जाओ, बाबा माफ करो, अल्लाह मियां ये कभी नहीं कहेंगे, बल्कि जो उससे ना मांगेगा उससे नाराज हो जाते हैं। यही तो दलील है कि हमारे असली अल्लाह अल्लाह हैं, اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں ایسے بندوں سے جو ان سے مانگتا ہے. من لم يسأل اللہ يغضب علیہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے نہ مانگے اللہ اس بندے سے غصہ ہوتے ہیں, اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اپنا رجسٹر فقیر فرمایا ہے, ہمارے بھیک منگے کہ ہم لوگ بھیک منگے ہیں اس کو رجسٹر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا آیت ہے؟ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. سبحان اللہ, اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. یہاں الف لام استغراق کا ہے, یعنی ساری دنیا کے انسان اللہ کے فقیر ہیں. ادعونی استجب لکم. اب فرمایا کہ جب فقیر ہو تو مجھ سے مانگتے رہو, میں قبول کروں گا, یعنی تم فقیر ہو لہذا مجھ سے مانگو. سبحان اللہ. حضرت شاہ بغانی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے میرے شیخ سے کہ بھائی فقیروں کا کام تو مانگنے سے بنتا ہے, لہذا کوئی بھی مشکل آتی تھی میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دیکھا کہ رات ہو دن ہو کوئی بھی پریشانی مصیبت پریشانی آتی تھی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے, دیر نہیں کرتے تھے. تدبیر والا بعد میں, سب سے پہلے کوئی بھی پریشانی آئی بچہ بیمار ہو گیا اے اللہ میرے بچے کو صحت عطا فرما دیجئے, کاروبار میں گاٹا اے اللہ نقصان ہو گیا ہے اس کی تلافی فرما دیجئے, بیماری آگے جس میں اے اللہ درد کر رہا ہے پیٹ سے, یا اللہ سر میں درد ہے, اے اللہ ہاتھ پاؤں درد کر رہے ہیں, اے اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے. تو یہ دعا سب سے پہلے اللہ سے مانگے, اس کے بعد پھر تدبیر اختیار کریں. صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے اور جب کوئی پریشانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے یہ عمل. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے انسان کو مانگتا ہے, فقیر چلا جاتا ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں, ان کو اپنے خزانے کی کمی کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دے دیں گے سب کے سب فقیر جمع ہو جائیں, 1000 فقیر چلا جائیں کسی بادشاہ کے محل میں یا وزیر اعظم کے پیلس میں, تو ان کو خطرہ ہوگا, ڈر ہوگا کہ اگر ہم ان سب کو دے دیں گے تو ہمارا خزانہ کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو خوف نہیں ہے, اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے ان کے خزانے کمی ہونے میں. اللہ تعالیٰ پوری انسان جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں سب کی اللہ حاجتیں پوری فرما دے, سب کو عطا فرما دے, تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستوں مانگنا ہے, اللہ کے خزانے تو اللہ نے اپنے لیے نہیں رکھے, بندوں کے لیے رکھے ہیں, ہمیں مانگنا ہے. جیسے باپ اطلاع کرتا ہے بچوں کو کہ دیکھو بیٹا میرے پاس اتنا خزانہ ہے, کیا مطلب؟ بتانا چاہتا ہے کہ بچوں مجھ سے مانگو, میرا خزانہ میرے لیے نہیں ہے, میرا خزانہ تمہارے لیے ہے. تو باپ انتظار کرتا ہے کہ بچے مجھ سے مانگے اور میں ان کو دوں, اللہ بھی انتظار فرماتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں ان کو دوں. بھائی ہماری حاجت کون پوری کر سکتا ہے؟ ہم تو بے بس ہیں, کمزور ہیں, ضعیف ہیں. ہمیں تو خود اپنے حالات پہ اختیار نہیں ہے, ہمیں خود اپنے مال پہ اختیار نہیں ہے. آج مالدار ہیں کل ہمارا مال چھن جائے, چنانچہ ایسے کیسے واقعات ہوتے ہیں. ابھی سیٹھ ہیں, پوری فیکٹری آگ لگ گئی, بالکل کنگال ہو گئے یا ڈکیتی ہو گئی, سب کچھ لوٹ کے لے گئے, کنگال ہو گئے. ہمیں خود اپنے مال پہ اختیار نہیں ہے, لہذا کیوں نہ ہم ایسے اللہ پہ بھروسہ کریں, ایسے اللہ سے مانگ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہماری حاجت پوری کرنے والے ہیں. تو میرے دوستو دیکھیں, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا, دیکھیں کس طرح سے درد دل سے ہمارے بزرگ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی زیادہ محبوب خادم تھے اور پھول پور میں کافی عرصے سے پڑھا چکے تھے, اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمت کرتے تھے, یعنی اتنے وفادار تھے کہ اگر حضرت اشارہ فرماتے کسی چیز کے لیے کہ حضرت کو مچھلی کھانی ہے تو اس قدر وہ کیا کرتے تھے وہ حافظ جی, کہ رات کو 2 بجے گھر سے نکل جاتے, ہمارے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اعظم گڑھ میں ایک دریا ہے جس کا نام تونس ہے، اور اس میں پانی کا یہ حال کہ پانی 18-18 فٹ ہوتا، اس میں جال لے کر اتر جاتے، تیرتے جاتے اور جال میں مچھلی بھی پکڑتے رہتے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر حضرت کو پیش کرتے کہ حضرت یہ مچھلی آپ کے لیے دریا سے لایا ہوں، بالکل تازی ہے، ایسی خدمت کرتے تھے۔ تو دیکھیں یہ کیا ہے، اس خدمت کا نام ہے دعا لینا۔ ایک تو ہے دعا کرانا، یہ بھی دعا کرانی چاہیے اہل اللہ سے، بزرگوں سے دعائیں کرانی چاہیے۔ ایک ہے دعا لینا کہ ایسی خدمت کریں کہ اس کے دل سے دعائیں نکلیں، آسمان تک وہ دعا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں استنجا کے لیے جانا چاہتا ہوں، فوراً ایک لوٹا پانی لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لایا ہے، من وضع هذا، قالوا ابن عباس، صحابہ نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رکھا ہے۔ بہت کم عمر تھی، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی ان کی عمر مشکل سے 14-15 سال کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی بلا کی ذہانت اور علم عطا فرمایا تھا۔ رئیس المفسرین تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے رکن تھے، امور سلطنت امور خلافت میں ان سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ بھائی جہاں 70-70 سال کے صحابہ مشیر تھے، وہاں یہ 15-17 سال کا صالح نوجوان بھی بلایا جاتا تھا۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ پانی آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے، استنجا کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر پانی موجود تھا، پوچھا یہ کس نے رکھا، عرض کیا کہ وہی آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ نے وضو کے لیے رکھا ہے۔ تو آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست انہوں نے نہیں کی تھی، انہوں نے نہیں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ یہ ہے دعا لینا، ایسی خدمت ہو کہ دعا خود بخود دل سے نکلے۔ تو اس وقت دو خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے یہ دائیہ پیدا کر دیا گیا ان کی خدمت نے، کہ نبوت کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا دعا فرمائی، اللہم فقہ فی الدین۔ رئیس المفسرین، اللہم فقہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، اور جتنی بھی تفاسیر ہیں ان کی روایات کثرت سے لی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس کا نام تھا حافظ مصطفیٰ، ان کو حیضہ ہو گیا، حضرت شاہ گوانی صاحب رحمتہ اللہ کے جو خادم تھے، حیضہ ہو گیا، کس نے آ کے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع کی کہ حضرت حافظ مصطفیٰ صاحب جو آپ کے بہت ہی محبوب دوست ہیں ان کو حیضہ ہو گیا ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، ڈاکٹر نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آخری سانس ہے، حالت نازک ہے، چند سانس ہے بس زندہ رہیں گے، بہت ہی حالت ان کی نازک ہے۔ حضرت نے دعا تو فوراً شروع کر دی، دعا فوراً شروع کر دی، اور اتنے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ دعا مانگی، اتنے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ دعا مانگی کہ چند گھنٹوں کے بعد وہاں سے میسج آیا کہ حضرت الحمدللہ صحت یاب ہو گیا ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، آ سے راز چھپایا نہ گیا، آ سے راز چھپایا نہ گیا، دل سے نکلی میرے مستر ہو کر۔ یہ ہے دوستو، دل سے جو نکلتی ہے، دل سے جو آ نکلتی ہے مستر کے دل سے، بس اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا، تو نے کمال کر دیا۔ جب دل تڑپ جاتا ہے تو منہ سے آہ نکل جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ ممبر پر کب بیٹھوں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت کب دوں، فرمایا کہ جب نل کے نیچے تمہارا مٹکا بھر جائے اور چھلکنے لگے تو چھلکتا ہوا مال مخلوق کو دو. ایسا نہ ہو کہ اپنا مٹکا خالی ہو تو کیا دو گے بھائی. حضرت حانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دعوت اللہ کب کریں. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعوت اللہ کا مقام یہ ہے کہ جب دل میں ایسا اللہ کی محبت کا درد عظیم پیدا ہو جائے کہ اس کو لاکھوں روپے سورج چاند بھی دیا جائے اور ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے تو اس کے بدلے میں وہ دعوت اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ ہے سب کچھ چھوڑ دے لیکن دعوت اللہ کو نہ چھوڑے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا مقام کب شروع ہوا؟ مکہ کے کافروں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں اور اسلام کی دعوت چھوڑ دیں تو جو کچھ آپ مانگیں گے ہم دینے کو تیار ہیں. اگر آپ کو ریاست چاہیے تو ہم سب لوگ آپ کو اپنا بڑا بنا لیں گے. اگر آپ کو کوئی حسین لڑکی چاہیے تو جو بھی حسین لڑکی آپ پسند کریں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو مال اور دولت چاہیے تو جتنا آپ فرمائیں ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند دے دیں تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. تمہاری یہ سب چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو دوستو دعوت اللہ کا مقام اللہ کی طرف بلانے کا مقام مومن کے لیے کسی اللہ والے کی جوتی اٹھانے کی برکت سے اس وقت سے شروع ہوتا ہے. اگر اس کو ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے اور یوں کہا جائے کہ یہاں تقریریں کر رہے ہو کیا تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ چلو ہماری فیکٹری میں مہینہ 10 لاکھ روپے تجھے تنخواہ دی جائے گی بس خالی بیٹھے رہو. یا کوئی سلطنت کی پیشکش کر دی تو وہ شخص بکنے والا نہیں ہوتا, بکا ہوا مال نہیں ہوتا. ایسا درد اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں, ایسا درد اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. وہ بکتے نہیں ہیں, وہ بکتے نہیں ہیں دنیا کے فانی گلوں سے. جسے اللہ تعالیٰ اپنی درد اور اپنی محبت کا درد عطا فرماتے ہیں وہ دنیا کے فانی گلوں سے نہیں بکتے. اللہ تعالیٰ دیتے بھی اس کو ہیں جو بکتا نہیں ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمارا بن کے رہے گا, یہ بکا ہوا مال نہیں ہے. اللہ اسی کو اپنی نسبت اور درد محبت کا درد عطا فرماتے ہیں. وزیر اعظم کی بلی ہے, اس کی گردن میں وزیر اعظم کا پٹا ڈل جاتا ہے. کتا ہوتا ہے کتے کی گردن میں وزیر اعظم کا پٹا ڈل جاتا ہے. اہل اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہماری گردن میں بھی ہمارے اللہ کا محبت کا پٹا ڈلا ہوا ہے. وہ جانا بھی چاہیں کسی غلط راستے پہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی کوئی گناہ کا ارادہ بھی کر لے, اللہ کو ناراض کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. ایسے نہیں ہے میرے دوستوں, اللہ کا دوست بننا بڑی نعمت ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شے نہیں ہے, کوئی نعمت نہیں ہے جس کو اللہ کی دوستی مل جائے گی. اسی سے انسان کی قدر اور انسان کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. میرے شیخ العلماء ورائے معالی باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, آپ نے 3 بلاک لیے, 3 اینٹیں لی. ایک آپ نے اینٹ جو ہے وہ اپنے گھر کے بیت الخلاء میں لگا دی. اینٹیں تینوں ایک جیسی ہیں, ان کا مٹیریل بھی ایک جیسا ہے, لیکن آپ نے ایک اینٹ اپنے گھر میں لگا دی. ایک اینٹ جو ہے وہ آپ نے محلے کی مسجد میں لگا دی, اور ایک اینٹ ہے وہ جناب بادشاہ سعودیہ کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی آپ کی اور اس نے آپ کی اینٹ قبول کر لی تو مسجد نبوی میں اینٹ لگا دی. آپ تینوں اینٹیں ہیں لیکن تینوں کی قیمت الگ الگ ہے. جو اینٹ بیت الخلاء میں لگی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, جو اینٹ محلے کی مسجد میں لگی ہے اس کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی ہے, اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. اور ایک اینٹ جو مسجد نبوی میں لگی ہوئی ہے, سبحان اللہ کیا کہنا اس کا ہے, نبی کے گھر میں اور نبی کے مسجد میں وہ اینٹ لگ گئی ہے, اس کا رتبہ, اس کا مقام کیا ہوگا؟ ایک خالی بوتل ہوتی ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, 10 روپے کی بوتل مل جاتی ہے, لیکن اس بوتل کے اندر اصلی عود ڈال دیا جاتا ہے, وہ 10 روپے کی بوتل اب 10,000 کی بکتی ہے. پہلے تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن اب عود ڈال دیا اس کے اندر, اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. انسان کا جسم, انسان سمجھتے ہیں کہ اہل اللہ بھی ہم جیسے ہیں, ہم جیسے ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں, سوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ان کی بھی آنکھیں ہم جیسی, کان بھی ہمارے جیسے. لیکن دوستو, اس چیز سے قیمت نہیں لگانی چاہیے اہل اللہ کی. اہل اللہ کی قیمت ان کے جسم سے نہیں, ان کے جسم کے اندر ایک برتن ہے, اس برتن کے اندر جو شے ہے اس سے اہل اللہ کی قیمت لگائی جاتی ہے. اہل اللہ کی برابر کون ہو سکتا ہے؟ ان کا نام اہل اللہ رکھا ہے, ولی اللہ رکھا ہے, اللہ کے دوست ہیں. تو انسان اپنی قیمت اپنے مال سے, اپنے پیسوں سے, اور اپنے حسن سے, اپنے لباس سے, اپنی گاڑی سے, اپنے رہن سہن کے طریقے سے نہیں لگایا, اس سے انسان کی قیمت نہیں لگتی. انسان کی قیمت لگتی ہے کہ اس کے دل کے مٹکے کے اندر کیا شے ہے, اللہ کی کتنی محبت ہے, اللہ کا درد کتنا ہے, اللہ سے تعلق کتنا ہے اس کو. واللہ ایک شخص ہے کہ وہ فقیر ہے, گزارا بھی نہیں ہو رہا اس کا, تنگ دست ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کیے ہوئے ہے, دل میں اللہ کی محبت کا درد رکھتا ہے, اللہ کو خوش رکھتا ہے, شریعت پہ عمل کرتا ہے, اس کے سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ اہل اللہ کے سینے میں کیا دولت ہے, تو یہ تو بندوق اور ٹینک اور پستول لے کے چڑھائی کر دے اہل اللہ پہ وہ دولت چھیننے کے لیے. لیکن یہ دولت ایسے نہیں ملتی. خواجہ صاحب عزیز حسن رحمت اللہ علیہ کہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ سے اللہ کی محبت حاصل کی ہے, ان کی جوتیوں میں رہ کے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کا درد حاصل کیا ہے, ہمیں بھی کچھ عطا فرما دیجئے. تو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, میں میری ملی نہیں ہے یوں, قلب و جگر ہوئے ہیں خوب. اللہ کے راستے میں میرے دوستو قدم رکھنا ہے تو تیار ہو جائیں, قلب و جگر خون ہوں گے. یہ ایسا راستہ ہے, خونخوار راستہ ہے. اہل اللہ کیوں ہر وقت امن میں رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دوستی کے صدقے میں ہر وقت وہ چین سے رہتے ہیں, کیونکہ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عارف ازانند ہر دم آمینو. یہ اہل اللہ, یہ عارف اہل اللہ, یہ عارف اللہ کے, یہ ہر وقت امن میں کیوں رہتے ہیں؟ کہ گزر کردند از دریائے خون, کیونکہ یہ ایک دریائے خون کو عبور کر کے اپنے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں, یعنی اللہ کو حاصل کرتے ہیں, دریائے خون کو عبور کرتے ہیں. وہ دریائے خون کیسا ہے؟ جس میں حرام خواہشات کا خون ہوتا ہے, قلب و جگر خون ہوتے ہیں, چھلی چھلی ہو جاتے ہیں. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان اپنا دل توڑ دیتا ہے, اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی تعمیر فرماتے ہیں. جہاں زلزلہ آ جاتا ہے, جیسے ابھی زلزلہ آیا ترکی میں, شام میں, اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے, اور جتنی بھی نقصان ہوئے اللہ جلد ان کا ازالہ فرما دے. جو لوگ وہاں بیمار ہیں, جن کو تکلیفیں ہوئی ہیں, جو زخمی ہیں, اللہ تعالیٰ جلد ان کو, مسلمانوں کو صحت عطا فرما دے. تو جہاں زلزلہ آتا ہے, آفت زیادہ قرار دیا جاتا ہے, ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی ہے, تو حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہم اس کی تعمیر کریں گے. تو جو شخص اپنے دل کو توڑ دیتا ہے, اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کی تعمیر کو اپنی حلاوت ایمانی مٹیریل سے فرماتے ہیں. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. ارے مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس نے درد دل دے کر مجھے یہ ارشاد کیا, اس نے درد دل دے کر مجھے یہ ارشاد کیا, ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. سبحان اللہ. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنے دل کو توڑ دیتا ہے اللہ کے لیے, اپنے حرام خواہشات کا خون کر دیتا ہے, حرام سے بچتا ہے, جتنا ہی نفس تقاضا کرے لیکن تقاضے پہ عمل نہیں کرتا, اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید اس کو برباد نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ اس کے قلب برباد کو اپنے حلاوت ایمانی کے مٹیریل سے آباد فرمائیں گے. سبحان اللہ, برباد محبت کو نہ برباد کریں گے, میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. برباد محبت کو نہ برباد کریں گے, میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. سبحان اللہ, جب بندہ اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے, حرام خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے, لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے, یوٹیوب پہ اور غلط موبائل کا استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے, نفس پہ غم آتا ہے, دل پہ غم آتا ہے, اس غم کو برداشت کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ناشگفتہ دل کو اللہ تعالیٰ شگفتہ فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دل برباد کو آباد فرما دیتے ہیں. نہ پوچھ دل برباد کا عالم, دل برباد میں آ کے جب وہ آباد ہو گئے. نہ پوچھ دل برباد کی آبادیاں تائب, نہ پوچھ دل برباد کی آبادیاں تائب, دل برباد میں آ کے جب وہ آباد ہو گئے. سبحان اللہ. تو میرے دوستو, اس سے جان نہیں چھڑانی چاہیے. گناہ چھوڑنے میں اگر ہماری موت بھی آتی ہے تو ہم اس موت کو لبیک کہیں گے. اللہ کی محبت میں موت آئے گی. اگر شراب چھوڑنے میں ہمیں موت آتی ہے, ہم اس موت کو لبیک کہیں گے. اگر زنا چھوڑنے میں, بدنظری چھوڑنے میں موت آتی ہے, ہم اس موت کو لبے کہیں گے. یہ تو مبارک موت ہے جو اللہ کے لیے موت ہمیں آئی. دنیا میں ہم اللہ کے لیے مرنے کے لیے آئے ہیں, جینے کے لیے نہیں آئے. اگر اللہ کو راضی کرنے میں ہماری موت آتی ہے تو سمجھے کہ سنت صحابہ ادا ہو رہی ہے. صحابہ کرام اللہ کے لیے جب اپنی جان دیتے تھے تو فرماتے تھے, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ تو اس کو کامیابی کا معیار بتا رہے ہیں, لیکن آج ہم جان چھڑاتے ہیں. جو جان چھڑائے گا میرے دوستو, اللہ کو نہیں پائے گا. جان کی بازی لگائے گا تو اللہ تعالیٰ کو پا لے گا. کیوں نہ میں عاشقوں میں ممتاز ہوں, سب تو دل دیتے ہیں میں جاں باز ہوں, سب تو دل دیتے ہیں میں جاں باز ہوں. اللہ کے لیے جان کی بازی لگاتے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو ایسی ہمت عطا فرما دے کہ اس ہر گناہ کو ہم چھوڑ دیں. چھوٹی نافرمانی ہو, بڑی نافرمانی ہو, نافرمانی تو نافرمانی ہے. اللہ کی نافرمانی ہے, اس پالنے والے کی نافرمانی ہے, اس محسن کی نافرمانی ہے جس کے صدقے میں ہمیں یہ زندگی ملی ہے. تو میرے دوستو, حضرت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اہل اللہ کی صحبت سے, ان کی دعاؤں کے صدقے میں بندے کو جو ہے یہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں, ایسے نہیں ملتی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ کیسے ملی یہ نعمت آپ کو جو ملی ہے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے, کچھ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. خواجہ صاحب فرمانے لگے, میں میری ملی نہیں ہے یوں, قلب و جگر ہوئے ہیں خون, کیوں میں کسی کو مفت دوں, میں میری مفت کی نہیں. لیکن یہ اہل اللہ اتنے سخی ہوتے ہیں کہ جو ان کو خوش رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ بھی فضل فرما دیتے ہیں. دیکھیں, شیخ کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. شیخ کی محبت ہمیں کیوں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی. یہ سیڑھی ہے, یہ طریقہ ہے. جس کو بھی جو کچھ ملا اللہ کے راستے میں شیخ کے ذریعے سے ملا ہے. کوئی شخص مستقل بالذات ہو کر اللہ کا راستہ نہیں طے کر سکتا. جتنے بھی ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے ہیں, سب نے کسی نہ کسی کو اپنا بڑا بنایا ہے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. اور پھر میرے دوستو, یہ اللہ کا راستہ آسان نہیں بلکہ لذیذ و مزیدار ہو جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ تو بندہ جو ہے وہ کسی سے نہیں بکتا، جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے وہ کسی سے نہیں بکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جو اللہ نے اپنی محبت دی تھی کچھ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جب وہاں شہداء احد کے وہاں حاضری ہوتی تو دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وفاداری کے صدقے میں ہمیں بھی کچھ وفاداری اپنی عطا فرما دیجئے، کہ انہوں نے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور ہم جو ہیں حرام خواہشات بھی آپ کے لیے قربان نہیں کرتے۔ یہ دوستو، یہ کیسی دوستی، یہ کیسی محبت ہے۔ تو حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو جو مقام ملا وہ مدرسے سے نہیں ملا تھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جو بھی مقام ملا مدرسے سے نہیں ملا، مولانا شبلی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو، یہ سب کہاں سے ملا؟ ان سب بزرگوں کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں ملا، بڑے عالم سے پہلے بھی۔ لیکن سبحان اللہ، آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، کتنی ان حضرات کے اندر ان کی ساری تھی۔ دوستو، علم سے انسان کا نفس نہیں مٹتا جب تک کہ کسی اللہ والے کی جوتیاں نہیں اٹھاتا۔ وہ نفس نہ توا کشت الا ذل پیر، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ 800-900 سال پہلے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ کے سگے نواز سے 500 علماء ان کی پالکی لے کے ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اتنے بڑے عالم وہ فرماتے ہیں نفس نہ توا کشت الا ذل پیر۔ یہ نفس جو ہے نا بڑا مہادش ہے، خطرناک ہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ یہ نفس کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہ کے مٹتا ہے، ورنہ بیان کرنے کے بعد تکبر دل میں آ جائے، اتنے لوگ ہمارے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے ہیں، تکبر بڑائے دل میں آ جائے، یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کی نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ نفس کو بالکل مٹا دیتی ہے۔ کانپور میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بیان شاندار مدلل ہوا، تو ایک بیرسٹر وہاں تقریر سننے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہائے، اس کو کس نے ملہ بنایا، اس نے کس کو ملہ بنایا، ظالم کو کیا پتا کہ یہ ملہ کیا ہوتے ہیں، وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، کنویں کا مینڈک ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے سب کچھ یہی ہے، اس کو کیا معلوم کہ باہر کیا چیز ہے۔ یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی کر لینا، بیرسٹر بن جانا، وکیل بن جانا، جج بن جانا، ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، یہی کامیابی ہے۔ ارے اللہ والا بن جانا، اللہ کا وفادار بندہ بن جانا، اللہ کو راضی کرنے والا بن جانا بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو۔ اہل وفا کا بوریا تخت شہاں سے کم نہیں، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ سبحان اللہ، اہل وفا معمولی چیز ہے۔ یہاں سندھ بلوچ سوسائٹی میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ہر اتوار کو تشریف لاتے تھے، یہ مجلس ہوتی تھی، تو اس دن حضرت والا کا کلام پڑھ کے سنایا جا رہا تھا، یہی اہل وفا کا بوریا تخت شہاں سے کم نہیں، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ تو حضرت والا روتے ہوئے فرما رہے تھے کہ دوستو، اہل وفا کا مقام حاصل کرنا کوئی معمولی چیز ہے، ارے اللہ کا وفادار جو بندہ بن جاتا ہے تو اس کے لیے تو مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، جانور بھی دعائیں کرتے ہیں، پتے بھی درختوں کے دعائیں کرتے ہیں، ساری دنیا، ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو شخص بدماش بنتا ہے، نافرمان بنتا ہے، تو مچھلیاں بھی پناہ مانگتی ہیں، جانور درندے بھی پناہ مانگتے ہیں ایسے شخص سے۔ قبر میں جب جاتا ہے تو قبر کیا بولتی ہے، جتنے بھی لوگ چل رہے ہیں سب سے بدترین شخص ہو تم، और जो अच्छा नेक बंदा जाता है, जितने भी लोग चल रहे हैं उन सब में से तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारा आना बहुत बेहतर हुआ आना, ऐसी कब्र कुशादा कर दी जाती है हद निगाह। फिर क्या क्या नेमतें मिलती हैं। तो दुनिया चंद दिन की है, यहाँ बस अल्लाह को राजी कर ले, अल्लाह की मान के चले, अपने नफ्स की ना माने, अल्लाह की मान ले, मैं भी अल्लाह की मानूं, हम सब ये अहद कर ले, पक्का इरादा कर ले कि अब हम अल्लाह के बन के रहेंगे, नहीं हूँ किसी का तो क्यों हूँ किसी का, उन्हीं का उन्हीं का हुआ जा रहा हूँ। अल्लाह के बन के दुनिया में जिंदगी गुजारे, अल्लाह के है, अल्लाह के थे, अल्लाह के है, अल्लाह के रहेंगे, मौला के थे, मौला के हैं, मौला के रहेंगे। और मौला इतना करीम है, इतना करीम है मेरे दोस्तों, क्या बताएं, अल्लाह कितनी मोहब्बत करते हैं, बंदों की खताओं को माफ फरमाते हैं, दरगुजर फरमाते हैं, और अल्लाह ताला मोहब्बत इतनी फरमाते हैं बंदों के साथ। बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो बैरिस्टर ने कहा कि इतनी मुदल्लल तकरीर, ऐसा बयान, अगर ये जज होता तो पूरी अदालत को हिला देता। इसको तो बैरिस्टर होना चाहिए था, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होता, ये कहाँ मुल्ला बन गया। इसके बाद जब हजरत तकरीर से फारिग हुए तो अलग जाकर मिला, और फारसी जानता था, तो कहने लगा कि तू मुकम्मल अज कमाले की सी, तू मुकम्मल अज कमाले की सी, तू मुजम्मल अज जमाले की सी। ए मौलवी अशरफ अली, ए मौलाना अशरफ अली, तुम किसके यानी किसके कमाल से तू मुकम्मल अज कमाले की सी, तू किसके कमाल से तुझे कमाल अता हुआ है, तू किसके जमाल से तुझे जमाल अता हुआ है। अब हजरत ने क्या जवाब दिया, सुन लो, हम सब सुन ले, हमारे बड़े हैं कैसा अपने आप को मिटा के रखा हुआ है, ये नहीं कहा कि मेरा कमाल है। अल्लाह अकबर। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आया, इतना अपने आप को मिटा के रखते थे, इतना अपने आप को मिटा के रखा, फरमाते हैं कि तेरी क्या हकीकत है मियां, आ ये आ तखल्लुस था हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का, फरमाते हैं कि तेरी क्या हकीकत है मियाँ, आ ये सब इमदाद के लुत्फ व करम है, यानी मेरे शेख के सब ये लुत्फ व करम है। तो हजरत हाजी रहमतुल्लाह ने क्या जवाब दिया उनको, फरमाते हैं कि मन मुकम्मल अज कमाल हाजियम, मन मुजम्मल अज जमाल हाजियम, मैं हाजी इमदादुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के कमाल से मुकम्मल हुआ, और मुझे ये जमाल हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जूतियाँ उठाने से मिला है। अफसोस है मेरे दोस्तों उन अहले इल्म पर जो अपनी नादानियों और गलत फहमियों से अहलुल्लाह के इन बरकात से महरूम हैं। अल्लाह ताला उनकी भी और हमारे भी आंखें खोल दे, फिर नहीं हम कैसे थे दोस्तों क्या मिलेगा। अरमान शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो दस्तारे फजीलत मैं कुछ कह नहीं सकता क्या से क्या हो जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता क्या से क्या हो जाए, जो दस्तारे फजीलत गुम हो दस्तारे मोहब्बत में। तो अल्लाह ताला हम सब की आंखें खोल दे। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से पूछे, फरमाते हैं कि मैं एक मौलवी था, मुल्ला था, लेकिन जब अपने शेर शमसुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत उठाई, उनके नाज उठाए, उस अल्लाह वाले की खिदमत की, उनकी मोहब्बत और सोबत में रहा, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशुद। तो आज मेरा नाम मौलाए रूम है। इस्लाम की 1400 साल तारीख पढ़ लो, जिसको जो कुछ मिला अल्लाह वालों की सोबत से मिला है। मेरे दोस्तों आप देख लें, तारीख पढ़े, जो जो बड़े बड़े अकाबिर उलमा हैं, उन्होंने किसी के हाथ में अपना हाथ दिया, किसी को बड़ा बनाया। तो कुरान पाक की आयत जो मैंने तिलावत की थी, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ قُلْ, अब अल्लाह ताला का कौल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि आप फरमा दीजिए, आप तो आलम शहादत में हैं, मैं तो आलम गैब में हूँ, बंदे मुझे नहीं देख सकते, लेकिन ऐ मेरे नबी तुमको तो देख रहे हैं, लिहाजा आप उनको मेरे बंदों को, सुभान अल्लाह, मेरे बंदों को ये बशारत दे दीजिए। میرے بندے الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے, گناہ کر لیا ہے کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی, اسراف, اسرفوا علی انفسہم, حد سے تجاوز کر لی انہوں نے. جو حد اللہ نے مقرر کی ہے انسان اپنے کسی فعل میں ان سے تجاوز کر جائے, آگے بڑھ جائے, اللہ کے حدود کو توڑ دے. حالانکہ اللہ کے حدود توڑنا تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے. آپ کہیں گے ثبوت کیا ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ فرماتے ہیں کہ جو حدود میں نے مقرر کیے ہیں ان کے قریب نہ جانا, کیونکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم تمہارے مزاج کو جانتے ہیں. ہم نے تمہارے اندر یہ بات رکھی ہے کہ تم اگر منع کی ہوئی چیزوں کے قریب بھی گئے تو تمہارے اندر گناہوں کی طرف کھینچ جانے کا مادہ ہے. تو جس چیزوں کو میں نے دیکھنے سے منع کر دیا ہے تم اس سے دور رہو, فاصلے رکھو. آپ دیکھیں پٹرول پمپ پہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ نو سموکنگ ہے نا, نو سموکنگ. اور جب کوئی بڑا پٹرول کا ٹرک جا رہا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ فاصلہ رکھیں. کیوں؟ آتشگیر مادہ ہے اس کے اندر, آتشگیر مادہ, فاصلہ رکھ کے چلائیں, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سب کو لپیٹ میں لے لے گا, وہ ڈرائیور کو بھی, ٹکر مارنے والے کو بھی, آس پاس سب لوگوں کو لپیٹ میں لے لے گا. تو یہ عشق اور حسن, اللہ تعالیٰ نے فاصلے مقرر کر دیے ہیں, دور رہو, حدود مقرر کر دیے ہیں. قریب جاؤ گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, گناہوں کی آگ میں لپٹ جاؤ گے, نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے, منہ کالا ہو جائے گا, زنا میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا, ہمارا دل صاف, نظریں صاف, دل پاک, یا دل پاک نظریں صاف, کچھ نہیں ہوتا ہمیں. کیا نعوذ باللہ, ان کا ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی, اپنی نظر کی حفاظت کرنا, پہلی نظر تو معاف ہے, دوسری نظر مت ڈالنا. اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرما رہے ہیں, جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و برکت سے اللہ نے مجھے وہ ایمان عطا فرما دیا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر میں جنت و جہنم کو دیکھوں گا تو مزدد تو یقینا, کہ میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. وہ یقین دنیا میں ہی اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے. ایسی پاک ہستی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نظر کی حفاظت کرنا. آج کس کا منہ ہے میرے دوستوں؟ نعوذ باللہ, کیا ہمارے دل ان سے پاک ہیں؟ ہمارے دل ان سے پاک ہیں؟ ایسی برکت والی صحبت, ایسی ذات کی صحبت ان کو ملی تھی. آج ہمارے دل کے نعوذ باللہ ان سے زیادہ پاک ہو گئے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں نظر کی حفاظت کی. میری منہ بولی بہن ہے, میرا منہ بولا بھائی ہے, مسلمان بہنیں ہیں, مسلمان بھائی ہیں. دل صاف ہونا چاہیے, شانہ بشانہ کھڑے ہیں, کیا ہے؟ دل صاف ہونا چاہیے. دل برباد, دل گندا, دل میلا ہونے میں دیر نہیں لگتی. جن چیزوں کو اللہ نے منع فرما دیا ہے تو سوچو میرے دوستوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی خرابی تو ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں سب رحمت پر مبنی ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے رسوا ہوں, مجھ سے دور ہوں, ان کے دل سیاہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر فرما دیے ہیں, میرے ایام غم بھی عید رہے, ان سے کچھ فاصلے مفید رہے. اگر ان حسینوں سے نگاہ بچا لو گے تو یہ مجاہدہ آسان ہو جائے گا, مجاہدے کے دن آسانی سے کٹ جائیں گے. تجربہ یہی ہے کہ دوستو, جو لوگ دور دور رہتے ہیں نگاہ کو بچاتے ہیں, جسم کو بچاتے ہیں, اپنے جسم کو بھی دور رکھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بھی بچاتے ہیں, بد نظری نہیں کرتے, ان کے یہ دن عید کی طرح مزیدار گزرتے ہیں. نہ یقین آئے تو عمل کر کے دیکھ لیں. 40 دن تک آپ پکا ارادہ کر لیں کہ آپ نے ایسی جگہ نہیں جانا جہاں عورتیں ہیں. نظر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے, اور اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے, اور جسم کو بھی دور رکھنا ہے. 40 دن تک آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں, پھر آپ بتائیے گا आप खुद महसूस करेंगे कि मैं जहन्नम से निकलकर जन्नत में आ गया हूँ, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गया हूँ। कितनी ही उरियानी फहाशी हो, मेरे दोस्तों कितनी ही फहाशी हो, लेकिन जो मर्द मोमिन होता है वो हिम्मत से अपनी आंखों की हिफाजत करता है। इतना शरीर मुजाहिदा नहीं होगा कि आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे, मगरूब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। भाई परेशानी तो होगी, जब मदर की हिफाजत करेंगे तो परेशानी तो होगी, परेशानी आएगी, परी आएगी शानी साथ लाएगी, परी आएगी तो शानी साथ लाएगी, परेशानी होगी, लेकिन नजर की हिफाजत की बरकत से अल्लाह ताला हलावत ईमानी अता फरमाएंगे, दिल उसका मिठास से भर जाएगा। और जब उसको दिल को जायका लग जाएगा, हलावत ईमानी उसके दिल को लग जाएगा, उसका मजा मिल जाएगा, तो फिर हलमी मजीद कहेगा वो और चाहिए मुझे। जैसा नफ्स को ट्रेन करेंगे वैसा ही वो ट्रेन हो जाएगा। अगर नफ्स को हलाल गजाएं देंगे, नूर वाली गजाएं देंगे, नूर वाले आमाल कराएंगे तो नूरानी बन जाएगा। और अगर उसे गुनाह करवाएंगे, बेहया के काम करवाएंगे, ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ बेहया के अड्डे हैं, बेहया के प्रोग्राम हैं, मर्द और औरत दोनों मिक्स हैं, तो उसके अंदर जुल्मत और अंधेरा पैदा होगा और आपको भी वो गुमराह की तरफ ले जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तक़रबू, तिलका हुदूदुल्लाह ला तक़रबू, ये क्या है, गुनाहों के करीब मत जाना। भाभी से, चचा जाद, मामू जाद से शरी पर्दे के एहतमाम की वजह से दूर रहते हैं, गुनाहों के असबाब से करीब नहीं होते, अल्लाह के फजल से वो हमेशा मुत्तकी रहते हैं। तो जिन्होंने ला तक़रबू के ला को हटाया और तक़रबू हो गए, मेल जोल शुरू कर दिया, तो फिर उनकी आंखें, उनका दिल, सारे आज़ा खराब होना शुरू हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। फिर वो एक आम की पेटी में के एक आम खराब होता है ना, तो वो अगर उसको ना हटाया जाए तो जितने और आम उसके आसपास है ना, वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। अगर एक ही हमारा जिस्म का उजू अल्लाह की नाफरमानी में उतला है, अगर हम तौबा नहीं करेंगे, उसको गुनाह से नहीं बचाएंगे, तो वो आजा फिर दूसरे आजा को भी गुनाह की तरफ ले जाएगा। याद रखें, गुनाह की तरफ ले जाएगा दूसरे आजा को भी। आंखें बर्बाद होती हैं, खराब होती हैं, वो सिग्नल देती हैं दिल को, दिल सिग्नल देता है, आगे इशारा करता है हाथों को, पांव को। ये सारा सिलसिला कहां से शुरू होता है, आंखों से। आंखों ने दिल को सताना शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मुजरमीन बंदों को या इबादी अल्लज़ीना असरफू से खिताब फरमाया है। सुभानअल्लाह, अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीरुल हमानी में इसकी तफ़सीर फरमाते हैं कि अय्युहल मुमिनून अल मुज़निबून, ऐ मोमिनो जो गुनाह कर चुके हो, मोमिन भी हो गुनेगार भी हो, लेकिन यहाँ भी या नस्बती लगा दी, यानी ऐ मेरे गुनेगार बंदो। जैसे अगर नालायक बेटा है और बाप कह दे कि ऐ मेरे नालायक बेटे, नालायक है मगर है तो मेरा, क्यों भाई नालायक हो लेकिन है तो मेरे, इसी तरह अल्लाह ने यहाँ भी अपनी निस्बत लगा कर फरमाया कि ऐ मेरे नालायक बंदो। अल्लाह अल्लाह, क्या मोहब्बत है, अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला का करम देखें, अब निस्बत को नहीं हटाया है, निस्बत को नहीं हटाया, फरमा रहे कि ऐ मेरे नालायक बंदो, है तो मेरे ही हो तुम, मैंने पैदा किया है। सुभान अल्लाह, कौन उस पे नाफिदा हो, मैं उनके सिवा किस पे फिदा हूँ, ये बता दे, ला मुझको दिखा उनकी तारा कोई अगर है। तो उधर के असरफू अभी फरमा रहे हैं मुजरिम है नलायक हो, लेकिन अपनी निस्बत से हमें महरूम नहीं फरमाया, या इबादी मेरे बंदे, जैसे कहते हैं किताबी मेरी किताब है ना, बेटी मेरा घर, तो इबादी یعنی صرف نالائق بندوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ میرے نالائق بندوں. سبحان اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. رحمت نسبت اپنی ذاتی نام کے ساتھ نازل کی ہے, صفاتی نام کو نازل نہیں فرمایا. 99 ناموں میں سے اللہ تعالی نے اپنی ذاتی نام کیوں استعمال کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اے میرے گنہگار بندو, نالائق بندو, تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو. میں یہاں اپنا ایک اسم نازل کر رہا ہوں تاکہ تمام صفات اس میں شامل ہو جائیں, کہ اگر ضرورت پڑے تو میں اپنی رحمت بھی شامل کروں, کرم بھی شامل کروں, حلم بھی شامل کروں, ستاریت بھی, غفاریت بھی, جتنے بھی نام ہیں جو بھی ضرورت ہوگی سب اللہ میں شامل ہیں. جیسے بھائی کسی کا ابا ہے, جج بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, وکیل بھی ہے, مالدار بھی ہے, اس کا بیٹا بیمار ہو گیا, مقدمے بھی پھنس گیا, تنگ دست بھی ہو گیا, تو وہ ہر دفعہ ابا کی صفات نہیں بتاتا. یہ نہیں کہتا کہ میرے مالدار ابا میرا قرضہ ادا کر دو, میرے ڈاکٹر ابا مجھے دوا دے دو, ایسے کہتا ہے میرے جج ابا مجھے مقدمہ جترا دیجئے. اتنا کہتا ہے کہ اے میرے ابا آپ ہمیں دوا بھی دیجئے, عدالت میں بھی ہمارا خیال رکھیے, اور ابا میرے اوپر ذرا قرضہ ہو گیا ہے, جانتا ہے کہ ابا سیٹھ بھی ہے. تو جو شخص اللہ کا نام لیتا ہے گویا وہ اللہ کی تمام صفاتی نعمتیں اپنے اوپر متوجہ کر رہا ہے. وہ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لیا کریں, یہ اللہ کا نام ہے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس کو بھی پڑھ لیا کریں. کوئی پریشانی کوئی مصیبت آئے تو یا اللہ, چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, سبحان اللہ, بس باتیں کرتے رہے, اللہ کا نام لیتے رہے, سبحان اللہ. مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی جب آپ چلتے پھرتے زمان پہ اللہ کا نام بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم ہے, انشاءاللہ تعالی اس سے غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. ان ہماری تسلی کے لیے لگایا ہے, مالک ہو کر اپنے کلام کے لیے ان لگا رہے ہیں, جیسے ابا کہے بیٹا یقین رکھو, شک نہ کرنا, ضرور دوں گا. تو اللہ تعالیٰ جب بے شک لگائے تو اللہ کا بے شک کیسا ہوگا؟ ہمارے آپ کے بے شک میں تو شک بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو اللہ کا بے شک ہے. یا پھر الذنوب فعل مضارع سے, اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں, یعنی اس وقت بھی معاف کروں گا اور آئندہ بھی. گھبراؤ نہیں ہے میرے بندے, تجھ سے اگر آئندہ بھی گناہ ہو جائے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا. امید ہے, نا امید نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے نا امیدی کو کفر قرار دیا ہے, جہنم کا ڈنڈا دکھا کر اپنے بندوں کو, گنہگار بندوں کو اپنی رحمت کا امیدوار بنایا ہے. سبحان اللہ. دوستو پھر بھی ہم توبہ نہ کریں اور پھر بھی اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے زیادہ سمجھیں کہ اللہ مجھ جیسے وہ کیسے معاف کر سکتے ہیں, میں نے تو ہر گناہ کیا ہے, ہر گناہ کیا ہے, اللہ کیسے مجھے معاف کریں گے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑا متواضع ہے, لیکن حضرت حکیم العمر فرماتے ہیں کہ یہ شخص انتہائی درجے کا متکبر ہے, اللہ کی رحمت کو اپنے گناہوں سے کمتر سمجھتا ہے. اللہ کی رحمت کو اپنے گناہوں سے کمتر سمجھتا ہے. اللہ کی رحمت تو دوستو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ایک صحابی ہیں, یہ وہ مبارک صاحب جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال سے خریدا, یہ غلام تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا, اور یہ سفر حضر میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد شام چلے گئے. تو یہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ جب آیت نازل ہوئی تو اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو, مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے, اتنی پیاری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پوری کائنات دے دے اس سے زیادہ مجھے آیت محبوب ہے. سبحان اللہ, پوری کائنات دے دے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کر دوں اس سے مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ اور دوسری شرح یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ساری کائنات دے دے اور میں اس کی تمام نعمتیں لذت اٹھا لوں، اس سے بڑھ کر یہ آیت مجھے محبوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا ہے دوستوں، امت کی مغفرت کے سہارے. واہ سبحان اللہ، ہمارے نبی رحمت رحمت اللہ عالمین پہ کروڑوں کروڑوں صلوات و سلام. کتنی امت کی فکر اور کتنا سہارا آپ کی شان رحمت، سبحان اللہ. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہی وہ آیت ہے کہ اس سے بڑھ کر گنہگاروں کے لیے امید والی اور رحمت والی آیت کوئی نہیں ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جس سے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام نصیب ہوا، جو ایک وحشانہ حرکت کر چکے تھے. سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قتل کر چکے تھے، نبی سے 4 سال بڑے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا، ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، کلیجہ نکال لیا. کتنی بے دردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی کیا رحمت ہے میرے دوستوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا جنگ میں کہ میرے چچا کو کس بے دردی سے انہوں نے شہید کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں 70 کفار کے ساتھ ایسا ہی کروں گا. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم انتقام لینا چاہو تو اتنا ہی انتقام لو جتنا تمہیں ستایا گیا ہے. آپ کے ایک چچا کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے تو ایک کافر کے ساتھ آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے نبی کے لیے پسند فرمایا ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ. لیکن اے نبی اور اے نبی کے صحابہ، اگر تم صبر کر لو تو لہو خیر للصابرین، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. کیا پتا چلتا میرے دوستو، انتقام لے سکتا ہے آدمی، انتقام لینا چاہے لے سکتا ہے. کسی نے آپ کو ستایا ہے تو آپ انتقام لے سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اتنا ہی انتقام لے سکتے ہیں جتنا آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اس سے 1 ڈگری زیادہ انتقام نہیں لے سکتے. اگر مثال طور پہ کسی نے آپ کو ایک زوردار گھونسا مارا ہے 50 طاقت کے ساتھ، آپ اتنی ہی طاقت سے اس کو مار سکتے ہیں. اگر آپ نے 51 طاقت سے لگا دیے تو آپ ظالم ہو جائیں گے، ظالم ہو جائیں گے. اس لیے بزرگوں نے ہمیشہ پسند کیا ہے انتقام نہ لینا، اپنے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیتے تھے. اور فرمایا ہے کہ الولی لا یکون منتقما، المنتقم لا یکون ولیا. انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اور جو انتقام لیتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اور اللہ کا ولی جو ہوتے ہیں وہ انتقام نہیں لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کے لیے دیکھیں کیا پسند فرمایا ہے، صبر، صبر. اس لیے ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے تو اپنے حساب سے لیں گے. اگر ہم نے انتقام لیا اور ہم سے زیادتی ہو گئی تو ہم ظالم ہو جائیں گے، اور ظالم کے اوپر سے اللہ کی رحمت اور نصرت ہٹ جاتی ہے، مظلوم کی طرف چلی جاتی ہے. تو وصبر، آپ صبر کیجئے. اللہ تعالیٰ نے جذبات کی رعایت کی، دیکھیں پہلے ہی یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو. سبحان اللہ، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام، یہ دلیل ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. اللہ نے فوراً نہیں فرمایا کہ صبر کریں آپ، پہلے فرمایا کہ اگر آپ انتقام لینا چاہتے ہیں جذبات کا خیال کیا، نبی کے جذبات کا. تو ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھی، اگر آپ انتقام لینا چاہتے ہیں تو اتنا انتقام لے سکتے ہیں جتنا آپ کو ستایا گیا ہے. یہ ایک مرحلہ ہو گیا نا جذبات کی رعایت کا، ہیں ابھی کوئی دوسرا حکم نازل نہیں فرمایا. اب دوسرا مرحلہ دیکھیے، والا ان صبرتم، لیکن اگر آپ صبر کر لیں لہو خیر للصابرین، تو یہ زیادہ بہتر ہے. ابھی بھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا، پھر تیسری آیت میں جذبات کو ٹھنڈا کرتے کرتے اب فرمایا کیا، اب حکم فرما دیا، وصبر، اے نبی آپ صبر کیجئے. وما صبرك الا بالله، اور یہ صبر کی توفیق اور یہ طاقت آپ کو اللہ دے گا. آپ کا صبر اللہ کے فضل اور کرم سے ہے. لہذا آپ نے صبر کر لیا اور کفار یہ جو آپ نے صبر فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ اس کا ادا فرما دیا کیونکہ آپ نے قسم کھا لی تھی اور فرمایا کہ بس میرے اللہ نے میرے لیے صبر پسند فرمایا تو میں بھی بس صبر ہی اختیار کروں گا. اب دیکھیں اس آیت یہ جو آیت تھی نا عجیب آیت ہے میرے دوستوں, کتنا انسان مایوسی کے گھڑے میں گر گیا ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایسی آیت نازل فرمائی ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے جو آپ کے بدلہ لینے کی قسم کے بڑے حصے دار تھے. اگر آپ وحشی کو پکڑ کر قتل کر دیتے تو ایک امتی جنتی نہ ہوتا اور رحمت للعالمین کی شان کی تکمیل نہ ہوتی. حضرت وحشی کو ایمان کیسے نصیب ہوا؟ وہ زمانہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی وحشی کے پاس بھیجا کہ تم اسلام لے آؤ. کون بھیج رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں, جس کو سگے چچا کو شہید کر دیا لیکن آپ کو کتنا غم تھا کہ ایک بندہ بھی جو ہے جہنم میں نہ جائے. آپ نے پیغام بھیجا اسلام کا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کیسے ایمان لا سکتا ہوں جبکہ آپ کا خدا قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ جو شرک کرے قتل کرے ایسے لوگوں کو دگنا ڈبل عذاب دیا جائے گا. ویلقى اصحاب, یہ سخت مجرم لوگ ہیں, سزا سے ان کو سابقہ پڑے گا. تو میں ایمان لا کر کیا کروں گا, میں نے تو یہ سب کام کیے ہیں. فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحشی جیسے مجرم کی خاطر سے دوسری آیت نازل کی کہ اے نبی اس کو دوسرا پیغام بھیج. مجرم تو ہے, قاتل بھی ہے, مشرک بھی ہے, لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو ہم اس کو بخش دیں گے. وہ مستثنا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسے مجرم کو دعوت دے رہے ہیں. میرے دوستو ذرا سوچیں, جس نے نبی کا دل اتنا دکھایا تھا کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایمان لے آئے تھے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت نہیں تھی کہ وحشی کو دیکھ سکے. خود وحشی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے وحشی تم اسلام تو لائے جنتی ہوگے, مگر تم سے اگر ہو سکے تو مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کرو, باہر باہر رہا کرو کیونکہ تمہیں دیکھنے سے چچا کا خون یاد آ جاتا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں چھپتا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ نہ لیں. یہ دیکھیے, یہ ہوتی ہے میرے دوستو اتباع. اتباع یہ ہوتی ہے, پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے. نبی نے فرما دیا کہ اے رشید میرے سامنے نہ آیا اگر ہو سکے تو. یہ اتباع کی, یہ صحابہ کیا کرام کے اندر میرے دوستو یہ چیز تھی اتباع. اتباع کا معنی آج ہمارے اندر نہیں ہے. حضرت ویش کرنی رحمت اللہ علیہ, حکم ہوا کہ ماں کی خدمت میں لگو, پوری زندگی اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, صحابیت کے شرف سے مشرف نہ ہو سکے, صحابی نہ بن سکے, لیکن اتباع دیکھیں, یہ اتباع کی برکت سے ان کو وہ مقام ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر قرن سے ایک قافلہ آئے گا, اس میں اویس قرنی نام ایک شخص ہوگا, اس سے دعائیں کرانا دعائیں. دوستو یہ کرامت, یہ درجہ اس کو کیسے ملا؟ یہ اتباع کی وجہ سے ملا. پوری زندگی میں اسی میں لگے رہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ یہی رہے, ماں کی خدمت کرنی ہے. شریعت نام ہے اتباع کا, عقل لڑانے کا نام نہیں ہے کہ آج ہم عقل سے سوچتے ہیں کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے ہم اس پر عمل کر لیں, جو چیز سمجھ میں آئے اس کو چھوڑ دیں. ہم اتبع سبیل من اناب الی, جو لوگ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں ہمارے خاص ہیں ان کی اتباع کریں, ہمیں حکم ہو رہا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی چھپاتا رہا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ نہ لیں, یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. ایسے شخص کو اللہ تعالی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دے رہے ہیں. تو دوسری آیت پر وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کر دیا, ھذا شرط شدید لعلی لا اقدر علیہ فہل غیر ذلک, کہ اس آیت میں اللہ نے ایمان لانے کو فرمایا ہے تو میں ایمان تو لا سکتا ہوں اور توبہ بھی کر سکتا ہوں لیکن ساری زندگی نیک عمل کرتا رہوں، یہ تو بھائی حاضر شرط شدید ہوں، بڑی سخت شرط ہے یہ، تو شاید میں اس پہ نہ پورا اتر سکوں۔ فحل غیر ازالی، اور کچھ اللہ میاں کے سٹاک میں ہیں کچھ اور چیزیں ہیں؟ دیکھیے ناز دکھا رہے ہیں نبی، اس طرح سے یہ پیغام نبی کو دے رہے ہیں اور نبی سے اللہ تعالیٰ تک باتیں جا رہی ہیں، رابطے قائم ہیں، سرزمین مدینہ کی سرزمین ہے اور پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، عرش اعظم پہ پیغامات جا رہے ہیں، وہاں سے پیغامات آ رہے ہیں۔ کس بندے کے لیے؟ جس شخص نے نبی کے چچا کو قتل کیا، مشرک تھا، ہر گناہ کیے، لیکن اللہ کی رحمت کا ٹھکانہ دیکھیں۔ جو لوگ اپنے گناہ کو بڑا سمجھتے ہیں، دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی کتنی، میرے دوستوں محبت اور کیسی امید اللہ تعالیٰ اس کے لیے بار بار آیت نازل فرما رہے ہیں۔ اب تیسری آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کیا نبی، اب یہ پیغام وحشی کو دیجیے کہ وحشی کتنا گناہ کرے گا، بس شرک نہ کرے، باقی جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ بتائیے، ایسے مجرم کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں جو سید الشہداء کا قاتل، ایک ولی اللہ کا قاتل، نبی کے چچا کا قاتل، جن کے قتل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روئے، صحابہ روئے، لیکن اللہ کی رحمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے میرے دوستو۔ ایسے شخص کے لیے آیتوں پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کیا کیا ناز اٹھائے جا رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ اگر ساری عمر نیک عمل کرنے کی شرط شدید ہے تو جا یہاں سے بھاگ جا، یہاں سے نکل جا، لیکن سبحان اللہ فرمایا کہ سوائے شرک کے ہر گناہ معاف کر دوں گا جس کو چاہوں گا، بس شرک نہ کرے۔ اب اس پہ کیا کہتے ہیں رشی؟ فقال رشی ارانی بعد فی شبہات فلا ادری یغفر لی ام لا۔ اے نبی، ابھی بھی مجھے کچھ شبہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ مشیت کی جو قید ہے اس آیت میں ہے لگائی ہے کہ لمئی یشا، اللہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، معلوم نہیں کہ ہمیں بخشیں گے کہ نہیں۔ دیکھا آپ نے، واپس دوبارہ پیغام بھیج رہے ہیں، اللہ کی کیا رحمت اور کیا رحمت للعالمین، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سد شکر کے میاں میانے دو کریم۔ اے دو کریموں کے درمیان ہم ہیں، اللہ بھی کریم، اس کا رسول بھی کریم۔ تو جو تھی آیت نازل ہوئی، پھر کون سی آیت؟ اب آپ سنیے، مزہ آ جائے گا۔ آخری آیت نازل ہوئی اس شخص کے لیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے مجرموں، اے گنہگاروں، تم نا امید مت ہو، اللہ تمہاری سب خطاؤں کو بخش دے گا، مشیت کی قید بھی اللہ نے ہٹا دی۔ لو بھائی، اللہ نے مشیت کی قید بھی ہٹا دی ہے۔ مہشی ناز کرتے رہے، اللہ ناز اٹھاتے رہے، یہ ہے ہمارے اللہ۔ آج اللہ تعالیٰ کا بھیانک تصور پیش کیا جاتا ہے، جیسے کوئی تھانے دار ڈنڈا لیے ہوا، جہنم کا ڈنڈا لیے اللہ میاں بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ ایک عالم نے 90 سال تک اللہ کی رحمت پر تقریر کی، 90 سال تک بندوں کو نا امیدی سے نکال کر اللہ کی رحمت کا امیدوار بنایا اس نے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے فرمایا کہ تم نے 90 سال تک میرے بندوں کو میری رحمت کا امیدوار بنایا، اب کیا میں تم کو اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا؟ تو میں، میرے دوستو، زیادہ سے زیادہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ رحمت کا مضمون بہت بیان فرماتے تھے۔ اب اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، نعم ہذا ثم جاء واسلم، یہ بڑی بڑی بڑھیا آیت ہے، پھر حاضر ہوئے اور اسلام لیا۔ یہ مسلمان ہو گئے تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے یہ سوال کر کے امت پہ احسان کر دیا, قیامت تک آنے والے گنہگار جتنے بھی گنہگار بندے ہیں ان پہ احسان کر دیا. صحابہ نے ایک سوال پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ھذا لہ خاصۃ ام للمسلمین عامہ؟ فقال بل للمسلمین عامہ. یا رسول اللہ, یہ آیت یہ رحمت وحشی کے لیے خاص ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عام ہے. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, آپ اپنی رحمت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے صدقے میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں, اے اللہ اپنی رحمت سے جو توفیق عطا فرمائی ہے. اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ, یا اللہ, پورا جو یہاں پہ بیان ہوا ہے, اے اللہ آپ نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایمان بخشا, ان پر جو رحمت نازل فرمائی, اس عظیم الشان رحمت کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دی, ہم سب کو اپنا بنا لیجئے, ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے, ہم سب کو اللہ والی اور تقوی والی زندگی نصیب فرما دیجئے, ہماری دنیا بھی بنا دیجئے, آخر بھی بنا دیجئے, اور ہم سب کو ہر پریشانی و غم و فکر اور رنج سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ تعالیٰ, اپنی رحمت سے جو ہمارے مسلمان بھائی جس ملک میں بھی پریشان ہے, یا اللہ, جو ترکی میں اور شام میں جو زلزلے آئے ہیں, اے میرے مالک, اپنی رحمت سے غیب سے مسلمانوں کی امداد فرما دیجئے, یا اللہ ان کے نقصانات کی تلافی فرما دیجئے. اور اللہ تعالیٰ, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, یا اللہ مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرمائیے, ہمارے ماں بہن بیٹی ہیں اور ہمارے بھائی جہاں بھی سن رہے ہیں, اے اللہ اپنے رحمت سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, اور خواتین کو بھی اللہ والی بنا دیجئے, ہم سب کو اپنے رضائے والی حیات نصیب فرما, اولیاء صدیقین میں شامل فرما. آپ کی شان کریم ہے, اگرچہ ہم نالائق ہیں, لیکن کریم کی وہ تعریف جو ملا علی قاری محدث عظیم رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے, جو جنت المعلا میں مکہ المکرمہ میں اے اللہ تعالیٰ سو رہے ہیں, اے اللہ تیرے کرم اور رحمت ہم آپ سے مانگتے ہیں. اے اللہ, آپ کریم ہیں جو نالائقوں پر بھی فضل فرما دیتے ہیں, اس لیے ہم اپنی نالائقی کا اعتراف کرتے ہیں, آپ کے رحمت سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم سب کو اور ہر ایک کو, ہمارے بچوں کو, گھر والوں کو, خاندان والوں کو, اور سب کو, یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی ناراضی سے یہ نہ ہٹا دیجئے, اور ہم سب کو اپنی محبت کے لائق بنا دیجئے. اے اللہ اپنا بنا دیجئے 100%, اے اللہ جذب فرما کے اپنا بنا دیجئے. یا اللہ, جو جس گناہ میں ملوث ہے, اے اللہ اپنی رحمت سے کن فیکون کے صدقے میں اور جذب کے صدقے میں جذب فرما کے اپنا بنا لیجئے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اے اللہ, اپنا تعلق صحیح اور قوی نصیب فرما دیجئے. اور آخر میں حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دعا مانگتے تھک جاؤ تو اللہ سے یوں کہہ دو کہ اے اللہ, ہم مانگتے تھک گئے ہیں, اب آپ بے مانگے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرما دیجئے, دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی بارش فرما دیجئے, ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے, گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, ہمارے گندے رسیہ اور کالے دل کو اے اللہ منور اجالا دل بنا دیجئے. میرے اللہ, اپنی محبت کا خزانہ عطا فرما دیجئے, اپنی رضا کے راستے آسان اور لذیذ کر دیجئے, ہم سب کے لیے جنت مقدر فرما دیجئے, اور جتنی بھی ہماری حاجتیں اپنے کرم سے سب پورا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, ورحمتک یا ارحم الراحمین.